بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامن سورہ آل عمران کی آیات 26 اور 27 کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے حبیب اللہ پور احمدی۔ اور سامن اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، اور نعت کے بعد روز کا سلسلہ وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سنیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامن ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ تب سے کچھ لمحہ بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے پیر کی رات کو ویانا میں ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس کے بعد کہا کہ ویانا مذاکرات میں کامیابی کا راز ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کے مؤثر طریقے سے ختم کیے جانے سے متعلق اتفاق رائے کا حصول ہے۔ ایک عرصے سے زائد عرصے کے وقفے کے بعد پاکستان سے ایران پہنچنے والی ITI مال گاڑی ترکی کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ چین نے امریکہ اور نیٹو کو افغانستان کے موجودہ صورتحال کی ابتری کا اصل ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے پیر کی رات کو ویانا میں ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس کے بعد کہا کہ ویانا مذاکرات میں کامیابی کا راز ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کے مؤثر طریقے سے ختم کیے جانے سے متعلق اتفاق رائے کا حصول ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق علی باقری نے کہا کہ ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس میں مختلف فریقوں میں جملہ ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے کوآرڈینیٹر نے مذاکرات کے پہلے دور کے کامیاب ہونے پر تاکید کی اور اعتراف کیا کہ مذاکرات کے پہلے دور میں اچھی پیش رفت حاصل ہوئی ہے، اور درحقیقت مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اچھا فریم ورک فراہم ہوا ہے۔ علی باقری نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اس اجلاس میں مختلف ملکوں کے نمائندوں نے پابندیوں کے خاتمے کے مسئلے کا جائزہ لینے، نیز اسے سچائی پر پرکھنے اور ضمانت حاصل کرنے کی اہمیت اور اسے ترجیح دینے پر آٹھویں دور کے مذاکرات میں تاکید کی ہے۔ کہا کہ منگل کی صبح سے مذاکرات پابندیوں کے خاتمے کے مسئلے، نیز سچائی کو پرکھنے اور ضمانتیں فراہم کرنے جیسے دو اہم موضوع کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے تجاویز کے جائزے کے ساتھ شروع ہوں گے۔ ایران کے مذاکراتی وفد کے سربراہ علی باقری کنی نے ایران کے خلاف پابندیوں کے خاتمے سے متعلق مذاکرات کے آٹھویں مرحلے کے موقع پر اور اپنی سفارتی مشاورتوں کے تسلسل میں یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے ڈپٹی سیکرٹری اینریکا مورا سے ملاقات کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ایٹمی معاہدے کے اقتصادی فوائد کے حصول پر زور دیتے ہوئے تیل کی فروخت اور زر مبادلہ کی منتقلی کو انتہائی اہم اور ضروری قرار دیا ہے۔ ایران کے خارجہ تعلقات کی گولڈن جبلی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا کہنا تھا کہ ویانا میں پابندیوں کے خاتمے کے غرض سے جاری مذاکرات کے نئے مرحلے کے دوران ہمارے لیے اقتصادی فوائد کی ضمانتوں اور فیکٹ چیکنگ میکانزم کا حصول انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات نئی مشترکہ دستاویز کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، اور ایران کی ساری توجہ ضمانتوں اور فیکٹ چیکنگ میکانزم پر مرکوز ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بڑے واضح اور واشگاف الفاظ میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران کا تیل آسانی کے ساتھ اور کسی رکاوٹ کے بغیر دنیا میں بکے اور اس سے حاصلہ آمدنی زر مبادلہ کی شکل میں ایران کے بینکوں میں منتقل ہو۔ قبل ازیں وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جمعرات کو اپنے عراقی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مغربی ملکوں سے کہا تھا کہ اگر وہ ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں اپنی تشویش دور کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں تمام پابندیاں ختم کرنی ہوں گی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا تھا کہ تہران مضبوط منطق کے ساتھ ایک اچھے سمجھوتے کے حصول تک مذاکرات جاری رکھے گا۔ قابل ذکر ہے کہ ایران اور چار جمع ایک گروپ کے درمیان مذاکرات کا آٹھواں دور آج سے ویانا میں شروع ہوا ہے۔ ایک عشرے سے زائد عرصے کے وقفے کے بعد پاکستان سے ایران پہنچنے والی آئی ٹی آئی مال گاڑی ترکی کے لیے روانہ ہو گئی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق اسلام آباد تہران استانبول راہداری یا آئی ٹی آئی کے نام سے موسوم یہ مال بردار ٹرین اتوار کے روز پاکستان سے ایران میں داخل ہوئی تھی، جہاں جنوبی مشرقی شہر زاہدان میں مقامی ریلوے کے حکام نے اس کا خیر مقدم کیا۔ ریلوے حکام کے مطابق پاکستان سے آنے والی آئی ٹی آئی مال گاڑی کا سامان یورپی بوگیوں میں لادنے کے بعد یہ ٹرین اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے اور مقررہ وقت پر استانبول پہنچ جائے گی۔ واضح ہے کہ آئی ٹی آئی راہداری جنوبی ایشیا سے یورپ اور یورپ سے جنوبی ایشیا کے لیے سامان رسد کی سپلائی کا سستا اور چھوٹا راستہ شمار ہوتا ہے۔ آئی ٹی آئی مال بردار ٹرین سامان رسد کی ترسیل کے اہم ترین راستے کے طور پر اس راہداری کے رکن ملکوں کے درمیان تجارتی اور اقتصادی لین دین کی رونق میں بے پناہ اضافہ کر سکتی ہے۔ افغان عوام کے لیے ایران کی انسان دوستانہ امداد کی کھیپ افغانستان کے شمالی صوبے بلخ کے صدر مقام مزار شریف پہنچ گئی ہے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق افغان عوام کے لیے ایران کی انسان دوستانہ امداد پیر کے روز مزار شریف پہنچ گئی اور لوگوں میں تقسیم کر دی گئی۔ ایران نے افغانستان میں نئے سیاسی حالات پیدا ہونے کے بعد اس ملک کے عوام کے لیے مسلسل اپنی انسان دوستانہ امداد روانہ کی ہے۔ افغانستان کے عوام کی مدد کرنا ایران کی اصولی پالیسی ہے اور موسم سرما میں ایران کی انسان دوستانہ امداد کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ وزارت کے شمالی افغانستان کے صوبہ بلخ کا صدر مقام مزار شریف کابل، ہرات اور قندھار کے بعد ملک کا چوتھا بڑا شہر ہے۔ چین نے امریکہ اور نیٹو کو افغانستان کی موجودہ صورتحال کی ابتری کا اصل ذمہ دار قرار دیا ہے۔ چین کے وزارت خارجہ و ترجمان ژاؤ لی جیان نے بیجنگ میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور نیٹو کو اپنے اقدامات پر غور اور افغانستان کے بیرونی اثاثے فوری طور پر اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ لی جیان نے افغانستان کی امداد کے بارے میں سلامتی کونسل کے قرارداد 26/15 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ چین افغانستان کے دوست ملک کی حیثیت سے انسانی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین مختلف طریقوں سے افغانستان کے اقتصادی اور معاشی مشکلات دور کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ چین کی وزارت خارجہ ترجمان نے سلامتی کونسل پر زور دیا کہ افغانستان کے لیے انسانی امداد کی ترسیل میں شفاف اور تعمیری کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے لیے امداد رسانی کا عمل شفاف اور بلا روک ٹوک انجام پانا چاہیے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگست کے بعد سے افغانستان میں گہری تبدیلیاں رونما ہوئیں اور 3.9 کروڑ لوگوں کو انسانی بحران کا سامنا ہے۔ عراق کے الفتح الائنس کے سربراہ ہادی العامری نے کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کا عراقیوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ الموازین کی رپورٹ کے مطابق عراق کے الفتح الائنس کے سربراہ ہادی العامری نے عراقیوں سے اپیل کی کہ وہ آئندہ ہفتے کے روز ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے قدس فورس کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی عوامی رضاکار فورس الاشد الشابی کے ڈپٹی کمانڈر شہید ابو مہدی المہندس کی برسی کی مناسبت سے منعقد ہونے والی ریلی میں بھرپور شرکت کریں۔ انہوں نے کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کا عراقیوں پر بہت بڑا احسان ہے، اس لیے بھی وہ ان دونوں شہیدوں کی برسی کی مناسبت سے منعقدہ احتجاجی ریلی میں وسیع پیمانے پر شرکت کر کے ان دونوں شخصیات کو خراج عقیدت پیش کریں۔ عراق میں پارلیمانی انتخابات کے نتائج کے مخالفین نے بغداد کے گرین زون میں داخل ہونے والے مختلف راستوں میں سخت سیکورٹی کے باوجود ایک بار پھر احتجاجی اجتماع کیا۔ شفق نیوز کی رپورٹ کے مطابق ایسی حالت میں کہ عراقی سیکورٹی اہلکاروں نے بغداد کے گرین زون جانے والے تمام راستے میں جملہ سڑکیں، پل اور دیگر تمام راستے بند کر دیے ہیں، پارلیمانی انتخابات کے نتائج کے مخالفین نے ایک بار پھر اجتماع کیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ گرین زون علاقے کے قریب واقع التختید گیٹ پر احتجاجی مظاہرین نے دھرنا دینے کے علاوہ ٹائر جلایا، جبکہ بعض دیگر مظاہرین نے گرین زون میں داخل ہونے والے دیگر راستوں میں جملہ النسور اسکوائر اور بغداد آپریشنل ہیڈ کوارٹر اور عدالتی ہیڈ کوارٹر پر بھی اجتماع کیا۔ یہ اجتماعات ایسی حالت میں کیے گئے کہ بغداد کے گرین زون میں داخل ہونے والے تمام راستوں میں سخت سیکورٹی کا پہرا اور سیکورٹی اہلکار کی بھاری نفری تعینات ہے، جبکہ یہ بغداد کا ایک ایسا علاقہ جہاں عراقی حکومت کا ہیڈ آفس، پارلیمنٹ اور امریکہ سمیت مختلف ممالک کے سفارت خانے بھی موجود ہیں۔ بغداد کے گرین زون میں سیکورٹی کا بندوبست پارلیمانی انتخابات کے نتائج کے خلاف دائر کی جانے والی شکایت اور اپیلوں پر وفاقی عدالت کے فیصلے کے اعلان سے قبل کیا گیا ہے۔ سلسلے میں عراق کی عدالت کی جانب سے پیر کو فیصلہ آ رہا ہے اور اسی بنا پر اتوار کے روز بغداد کے گرین زون میں سیکورٹی بھی انتہائی سخت کر دی گئی۔ عراق میں داعش مخالف عالمی اتحاد کے ترجمان کہنا تھا کہ ہم عراق سے نہیں نکلیں گے۔ امریکی اتحاد کے ترجمان کول ہارپر کا کہنا تھا کہ عالمی اتحاد کے فوجی عراق سے نہیں نکلیں گے، بلکہ عراقی حکومت کے اعلان کے مطابق ان کا کردار جنگی سے مشورتی میں تبدیل ہو جائے گا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کی سربراہی میں نام نہاد داعش مخالف عالمی اتحاد کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ عالمی اتحاد کی عراق میں کوئی فوجی چھاؤنی نہیں ہے۔ ہارپر نے الجزیرہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی اتحاد کے فوجی صوبہ الانبار کی عین الاسد چھاؤنی، کردستان علاقے میں اربیل اور بغداد میں مشترکہ آپریشنل کمانڈ سینٹر میں موجود ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عالمی اتحاد نے ابھی تک عراق میں جنگی کردار ادا نہیں کیا، بلکہ ان کی نئی ذمہ داری عراقی فوج اور کرد ملیشیا پیشمرگہ کی ٹریننگ اور ان کو مشورہ دینا ہے۔ امریکی فوج اس کمانڈر نے کہا کہ عالمی اتحاد کے فوجی عراق سے نہیں نکلیں گے، بلکہ عراقی حکومت کی جانب سے کیے گئے اعلان کے مطابق اتحاد کے فوجیوں کا کردار جنگی سے مشورتی کردار میں بدل جائے گا، اسی لیے اس نئے کردار کے ساتھ عراق میں ہمارا باقی رہنا بغداد حکومت کی درخواست کی وجہ سے ہے۔ ہارپر کا کہنا تھا کہ عراق کے اندر امریکی فوجیوں پر ہونے والے نقصان کے بارے میں امریکی اتحاد کے پاس کوئی اعداد و شمار نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ عالمی خبریں آپ نے سماعت فرمائی اور پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے فلسطین کی تازہ ترین صورتحال۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جناب، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر گلشن عباس نقوی صاحب کو، اور ہمارے ساتھ پاکستان کراچی سے رابطے میں پاکستان فلسطین فاؤنڈیشن کے مرکزی رہنما صابر ابو مریم صاحب، دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں، یہاں موجود ہمارے اسٹوڈیو میں جناب گلشن عباس نقوی صاحب، السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ۔
گلشن صاحب، پچھلے کئی مہینوں سے دیکھا جا رہا ہے خاص طور پر کہ غاصب صہیونیوں نے غرب اردن کو نشانہ بنا رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ پچھلے 14-15 سال سے ان کا نشانہ غزہ کا علاقہ تھا، لیکن اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ غزہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے غرب اردن کو بھی نشانہ بنا رکھا ہے، تو اس کی وجہ آپ کے خیال میں کیا، جبکہ فلسطینی انتظامیہ کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ رام اللہ میں ہے اور غرب اردن میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں بالکل، پہلے ہوتا یہ تھا کہ فلسطین میں جو استقامت کی علامت تھی وہ غزہ کو سمجھا جاتا تھا، اور غزہ کے ساتھ ہی، غزہ پٹی کے ساتھ ہی اسرائیل کے مقابلے ہوتے رہے ہیں، وہ جنگیں بھی جو ہوتی رہی ہیں وہ غزہ کے ساتھ ہی اتری ہیں، اور غزہ کی طرف سے ہی صہیونی حکومت کا مقابلہ کیا جاتا رہا ہے۔ ایک عرصے تک تو یہی ہوتا رہا، لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد یعنی ہم نے دیکھا کہ غزہ کے علاوہ خود مغربی کنارہ جو ہے وہاں سے بھی استقامت جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور جیسا کہ جنگ سیف القدس جو مئی کے مہینے میں شروع ہوئی تھی اور 12 دن تک جاری رہی تھی، تو اس میں بھی غزہ والوں نے، استقامتی گروہوں نے یہ واضح طور پر یہ اعلان کیا تھا کہ اب وہ فلسطین کے کسی بھی علاقے پر اور کسی بھی شہری پر اگر صہیونی حکومت کو جارحیت کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو اسے غزہ پر بھی جارحیت سمجھا جائے گا. یعنی اب کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے غزہ میں اور مغربی کنارے میں. تو اب وہ تحریک کے جو صہیونی حکومت کے خلاف غزہ سے اٹھی تھی اور غزہ سے جو مقابلہ کیا جاتا تھا وہ مطالبے جو غزہ سے کیے جاتے تھے اب وہی مطالبے مغربی کنارے سے بھی کیے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے خود یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. اگرچہ محمود عباس کی طرف سے صہیونی حکومت کے ساتھ ہاتھ ملانے یا ساز باز کرنے کی خبریں منظر عام پر آتی رہتی ہیں اور ان کے موقف میں بہت زیادہ لچک پایا جاتا ہے اور نرم گوشہ پایا جاتا ہے صہیونی حکومت کے لیے, لیکن اس کے باوجود وہاں کے جو عوام ہیں اب ان میں بھی بیداری جو ہے وہ پھیل چکی ہے اور وہ بھی غزہ کا ساتھ دیتے ہیں اور غزہ کی جو استقامتی جو تحریکیں ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے ایک یعنی یہ بھی وجہ ہے کہ صہیونی حکومت نے غزہ کے علاوہ اب غرب اردن کو بھی اپنی جارحیتوں کا نشانہ بنا رکھا ہے.
جی بہت شکریہ. چلتے ہیں کراچی جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں پاکستان فلسطین فاؤنڈیشن کے مرکزی رہنما جناب صابر ابو مریم صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام جناب.
جی ہمارے ساتھی کوشش کریں گے کہ آپ کی آواز اور بہتر طریقے سے اور زیادہ ویلیوم کے ساتھ ہمیں مل سکے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ غرب اردن پچھلے کئی مہینوں سے غاصب, یوں تو ہمیشہ ظاہر ہے کہ فلسطینی جو ہیں وہ غاصب صہیونیوں کے نشانے پر رہے ہیں اور ان کی دہشت گردی کا شکار ہوتے رہے ہیں, لیکن پچھلے چند مہینوں سے صہیونیوں کی جارحیت میں کافی شدت آ گئی ہے. آئے دن غرب اردن میں قلقلیہ اور نابلس و دیگر جو علاقے ہیں تلکرم و تارم اللہ وہاں پر وہ حملے کرتے ہیں اور فلسطینیوں کو زدوکوب کرتے ہیں, شہید کرتے ہیں. اس کی وجہ آپ کے خیال میں کیا, جبکہ محمود عباس کی جو نام نہاد فلسطینی انتظامیہ ہے اس کے درمیان اور غاصب صہیونی حکومت کے درمیان سیکورٹی معاہدہ بھی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. دیکھیں جو اسرائیل کی اس وقت موجودہ کنڈیشن ہے, جو غاصب صہیونی ایک ریاست ہے جس نے فلسطین پر اپنا ناجائز تسلط قائم کیا ہوا ہے, وہ اس وقت جو سب سے زیادہ خوفزدہ ہے اس کو یہ خطرہ ہے کہ مغربی کنارے کے اندر بسنے والے فلسطینی جنہوں نے گزشتہ جو بھی ماہ رمضان کے اندر انہوں نے جو اپنی مزاحمت کا ایک نمونہ پیش کیا تھا کہ جب شیخ جرہ کے علاقے سے جب شروع ہوا سارا مسئلہ اور پھر کئی دن کی وہ جنگ رہی اور اس کے بعد پھر اسرائیل کو پسپائی ہو کر اسے پیچھے ہٹنا پڑا, تو اس کے بعد سے وہاں پر کافی ڈیولپمنٹس نظر آ رہی ہیں کہ فلسطینی جو ہیں وہ اب اس مزاحمت کے راستے کو بڑی تیزی کے ساتھ وہ اپنا رہے ہیں. اور جیسا کہ حماس جو کہ وہ غزہ کے اندر ہے اور اسی طرح اب اس کی پاپولیرٹی بھی اس علاقے میں مزید تقویت حاصل کر رہی ہے, کیونکہ جو لاسٹ جو وار ہوئی ہے اس کے بعد سے صورتحال نے ایک دم سے جس کو کہتے ہیں ٹکل آبادی کھانا, اس طرح سے صورتحال سامنے آئی ہے کہ فلسطینیوں نے باقاعدہ طور پر اس مغربی کنارے کے اندر یا ویسٹ بینک میں مزاحمت کے لیے اپنی مختلف کوششوں کو شروع کر دیا ہے, جس کی مثال آپ دیکھیں کہ کئی مہینوں سے جاری جو کوشش تھی جو صہیونیوں کی جیل کے اندر جو قیدیوں نے ایک کارنامہ انجام دیا تھا جس فرنٹ کھود کر وہ نکلے, وہ بھی اس کا ایک تسلسل تھا. اور اسی طرح جو قیدیوں نے بھوک ہڑتال کا سلسلہ شروع کیا وہ ایک دوسرا اس کا پارٹ کہا جا سکتا ہے. اور اسی طرح مختلف چیزیں ایک کے بعد ایک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں یا ہو رہی ہیں, اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل بوکھلاہٹ کا شکار ہے. اسرائیلی انتظامیہ جو ہے غاصب صہیونی ریاست وہ شدید پریشانی کے اندر مبتلا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ان کے منصوبے تھے جتنی بھی سازشیں تھیں وہ سب کے سب ناکام ہو چکی. ہم اور آپ اور پوری دنیا یہ بخوبی جانتی ہے اور خود یہ غاصب صہیونی ریاست بھی جانتی ہے کہ مزاحمت کو دبایا نہیں جا سکتا. آج تک جس طرح ہم دیکھا ہے کہ 73 ایئرز میں فلسطینی مزاحمت نے دن بدن ترقی حاصل کی ہے, دن بدن آگے بڑھی ہے, اسی طرح آج بھی یہ مزاحمت آگے بڑھ رہی ہے اور اس کو نہ روکا جا سکا ہے اور نہ ہی کسی بھی قسم کی سازشوں سے یا دباؤ سے یا کسی بھی ناپاک ادائن کے ذریعے اس کو روکا جا سکے گا.
جی آپ سے میں اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران پاکستان کے دو بڑے شہروں لاہور اور کراچی میں مرد آباد اسرائیل ریلی نکالی گئی. یقینی طور پر پاکستانی عوام فلسطینیوں کے ساتھ ہیں اور اسرائیل کے خلاف ان کی آواز ہمیشہ بلند رہتی ہے. اور ایران تو ظاہر ہے کہ فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا ہوا ہے فلسطینیوں کی حمایت میں اور غازی صہیونی حکومت کے خلاف. لیکن دیگر جو اسلامی ممالک ہیں وہ کیوں خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں اور کیوں انہوں نے غرب اردن اور پورے فلسطین کو فراموش کر رکھا ہے؟
دیکھیے, سب سے بڑی ہماری تو بدقسمتی یہی ہے کہ جو ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں وہ جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر نہیں ہے, وہ ایک نقطے پر متفق نہیں ہو پا رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اب اسرائیل کے ساتھ بھی دوستیاں بڑھانا شروع کر دی ہیں. جتنے یہ عرب ریجیمز ہیں, گلف ریاستیں ہیں, یہ منارکیز ہیں, انہوں نے اپنی بادشاہتوں کو بچانے کے لیے, اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ فارمولا اپنا لیا ہے کہ اسرائیل شاید ان کا خیر خواہ ہے, امریکہ ان کا خیر خواہ ہے. تو انہوں نے جو یہ امریکی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال رکھا ہے وہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جو ان کو اسرائیل کے قریب لے کر جا رہی ہے اور فلسطینیوں سے دور کر رہی ہے. لیکن یہ ان کی بدبختی ہے کہ اس بدبختی میں ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اسرائیل نہ ان کا دوست ہے نہ ان کے بعد والوں کا دوست ہوگا, بلکہ وہ اپنے مفاد کی خاطر, وہ اپنے فائدے کے لیے.
صابر صاحب, ابھی بھی یہ خبر یہ آئی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو دوستی کی پینگے بڑھا رہا ہے سعودی عرب, اس کے لیے اسلحے لے جانے والے ایک طیارے کو اسرائیل نے مقبوضہ فلسطینی فضائی حدود میں روک لیا ہے اور اس جہاز کو نیچے اتار لیا ہے. مشرقی یورپ کے ایک ملک سے یہ اسلحے سعودی عرب جا رہے تھے. ایک طرف دوستی اور دوسری طرف اس طرح سے ان کے ہتھیاروں کو روک کر اس کی تشہیر, اس کی کس بات کا پتہ دیتی؟
یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے جو ہمارے عرب بھائی ہیں جو بدبخت ہو گئے ہیں, ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ اسرائیل ان کے کسی کام کا نہیں ہے. کیونکہ یہ اسرائیل کی آپ حالت دیکھیں کہ کیا ہو چکی ہے. کیا اسرائیل کو کوئی دنیا کا کوئی ایسی ریاست کہا جا سکتا ہے یا کوئی ایسی اس کو پوچھتے نہیں؟ آپ دیکھیں جو نہتے مجاہدین کے سامنے, جو نہتے عوام کے سامنے پتھروں, غلیلوں, خنجروں اور چھوٹے چھوٹے راکٹوں کے سامنے جو بے بس ہے, جو بالکل ہی پست ہو چکا ہے, اس کو یہ اپنا مسیحا سمجھتے ہیں. اور اس کی حالت یہ ہے کہ اب اس نے یہ جو مثال آپ بتا رہے ہیں اس کے ذریعے اس نے یہ ثبوت دے دیا ہے کہ وہ صرف اپنا مفاد دیکھتا ہے, وہ صرف اپنے فائدے کے لیے یہ کر رہا ہے. لیکن اب ان کو یہ سوچنا چاہیے, ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. حالانکہ ان کے عوام جس عرب ملک نے بھی, خطہ سعودی عرب نے, بحرین نے اور دیگر نے, جہاں جہاں پر بھی انہوں نے اسرائیل سے تعلقات بنانے کی کوشش کی ہے, وہاں کے عوام یہ نہیں چاہتے ہیں. وہاں کے بحرین میں دیکھیں وہاں کے عوام کیا چاہتے ہیں. وہاں کے عوام کئی سالوں سے سڑکوں پر مظاہرے کرتے ہیں, وہ رائٹس کی بات کرتے ہیں. یمن کے عوام کو آپ دیکھیں, یمن میں امریکہ, اسرائیل, برطانیہ, یورپی ممالک اور یہ سعودی عرب, یہ سب مل کر وہاں پر بمباری کر رہے ہیں, وہاں پر ظلم و ستم, بربریت, دہشت گردی کر رہے ہیں, وہاں پر قحط.
آپ کے لیے اور اپنے ناظرین کے لیے ایک خبر یہ بھی میں سنانا چاہوں گا, اس کے بعد اس پر آپ کا تبصرہ جاننا چاہوں گا. صابر ابو مریم صاحب, آج غزہ کی جو جنگ ہے, جو جنگ مسلط کی گئی تھی غزہ پر 22 روزہ 2008 میں, 27 دسمبر 2008 میں, ظاہر ہے کہ اس کی برسی ہے. اس موقع پر غزہ کے جو استقامتی گروہ ہیں انہوں نے ایک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے. 2008 میں جب 22 روزہ جنگ ہوئی تھی تو آپ کو اور ہمارے ناظرین کو یاد ہوگا کہ 1500 بے گناہ فلسطینی شہید کیے گئے تھے, جس میں 400 سے زائد معصوم بچے تھے. 2008 میں اور آج کی تاریخ میں فلسطینی استقامتی گروہوں کی طاقت کا اگر آپ موازنہ کرنا چاہیں گے تو آج وہ طاقت کی کس سطح پر پہنچ چکے ہیں غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں؟
دیکھیے, میں یہ بات پہلے عرض کر چکا ہوں, میں اس پر بات کرتا ہوں, میں اپنی بات مکمل کر دوں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ جو یمن کے اندر اور اسی طرح جو دیگر جگہوں پر یہ سب کر رہے ہیں, یہ بہرحال یہ کھلی دہشت گردی ہے. اور اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ ان کو ان کے سامنے کون ہے, ان کے سامنے یہ سارے نہتے مجاہدین اور جن کی آپ خود مثال دے رہے ہیں اور جو آپ نے بات کی ہے, یقیناً یہ ایک گریجولی ان کی ترقی ہے, یہ ان کی یہ ویلیویشن ہے ان کا, یہ ارتقا کا عمل ہے کہ آج جو فلسطین کی مزاحمت ہے وہ پتھروں سے بڑھ کر, غلیلوں سے بڑھ کر, لاٹھیوں خنجروں سے بڑھ کر, چھوٹے راکٹوں سے بڑھ کر آج ان فلسطینی مزاحمت نے میزائل کا تجربہ کیا ہے. اور یہ تجربہ آپ دیکھیں کہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ جہاں پر ایک طرف گزشتہ دنوں ایران نے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کر کے جو عالمی سامراجی طاقتیں ہیں ان کو ان کے منہ پر ایک اور تھپڑ مار دیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ یمنی مزاحمت نے اپنا ایک میزائل اپنے دشمن ٹھکانوں پر مار کر یہ ثابت کیا ہے کہ وہ یہ ٹیکنالوجی رکھتے ہیں. اور آج فلسطین کی مزاحمت نے یہ کام کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو مزاحمت ہے وہ اس طرح کی مزاحمت نہیں ہے کہ جو آج سے 20 سال 25 سال پہلے تھی, بلکہ اب مزاحمت اس لیول پر کھڑی ہے کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی پر خود انحصار ہے, وہ اپنے کم وسائل کے اندر یہ سارے کاموں کو انجام دے رہی ہے, اور خدا پر ان کا بھروسہ ہے, خدا پر توکل ہے, اور جو نصرت ہے وہ خدا کی ہے, اور جو عوام کی ان کے ساتھ ایک سپورٹ ہے وہ اس کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, اور یہ یقیناً خوش آئیں گے. یہ صرف فلسطینیوں کے لیے نہیں بلکہ میں اس موقع پر پوری فلسطینی عوام, فلسطینیوں کی مزاحمت اور اس مزاحمت کی حمایت اور سپورٹ کرنے والی ان تمام عناصر کا بشمول ایران, حزب اللہ, لبنان اور شام, پاکستان, دیگر جو بھی فلسطینی مزاحمت کے حامی ہیں, میں ان سب کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ فلسطینیوں کی قوت نہیں بلکہ یہ عالم اسلام کی قوت ہے.
بہت شکریہ آپ کا صابر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے, جو لے شفاعت کا, جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے, تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے, تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے. سب فکر جہاں چھوڑ کے نکلو ذرا گھر سے, تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے, تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید, جس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا, اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. تو سامعین لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آشکار و ظاہر دشمن کی بنسبت باطن و مخفی دشمن سے زیادہ ڈرو۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ حاکموں فرمان روا ہونے کے ساتھ ساتھ مانوی اور روحانی پیشوا بھی تھے۔ قرآنی آیات، اسلامی متون اور معتبر تاریخیں اس امر کی شاہد ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے قیام کے ابتدائی لمحات سے اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی اور حقیقی حکمرانی کی تمام ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر اٹھائیں، اور اسلامی معاشرے کے بعد سیاسی، سماجی اور اقتصادی امور کو اپنی سرپرستی میں بادشائستہ اور لائق افراد کو سونپا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکومت اور سیاسی فرمان روائی کے علاوہ احکام الہی کو بیان کرنے والے، الہی قوانین کے مفسر اور قرآن مجید کی آیات کے اغراض و مقاصد بیان کرنے کے عہدے دار بھی تھے۔ اس قرآن کریم کی پیروی کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو جسے خداوند عالم نے اپنے پیغمبر پر نازل کیا ہے۔ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اپنے پیغمبر سے درخواست کی کہ خداوند عالم ان کے لیے ایک حاکم و فرمان روا منتخب کرے جس کی رہبری میں وہ خدا کی راہ میں جہاد کریں۔ خداوند عالم نے حضرت طالوت کو ان کی فرمان روائی کے لیے منتخب فرمایا، لیکن بنی اسرائیل نے ان کی اطاعت نہیں کی، ان کی صلاحیت اور شائستگی میں شک کرنے لگے۔ خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اس منصب کے لیے طالوت کے انتخاب کا سبب علمی لحاظ سے ان کی برتری اور جسمی توانائی ہے۔ اے لوگوں، قرآنی آیات میں تم لوگوں کے لیے عبرت پوشیدہ ہے، خدا نے اس لیے طالوت کو ان کے لیے حاکم اور فرمان روا قرار دیا تھا کہ وہ علم اور جسمی توانائی میں ان سے برتر تھے، اور وہ ان خصوصیات کی بنا پر جہاد اور جد و جہد کر سکتے تھے۔ فرزند رسول حضرت امام حسن مشتبہ علیہ السلام اہل بیت رسول کی خلافت و امامت کی شائستگی ثابت کرنے کے لیے احکام الہی اور امت کی تمام ضرورتوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں، امت کے پیشوا ہمارے خاندان سے ہیں اور پیغمبر کی جانشینی کی صلاحیت ہمارے علاوہ کوئی نہیں رکھتا۔ خدا نے قرآن کریم میں اپنے پیغمبر کے ذریعے ہمیں اس منصب کے لیے شائستہ قرار دیا ہے، کیونکہ علم و دانش ہمارے پاس ہے اور ہم قیامت تک رونما ہونے والے ہر حکم، حتیٰ بدن پر لگی ایک معمولی خراش کے حکم سے بھی آگاہ ہیں۔ دین اسلام کے، جس کی بنیاد اور احکام و قوانین کے تانے بانے انسانی سیاست یعنی اسلامی سماج کے امور کی تدبیر کو تشکیل دیتے ہیں، اس میں مانوی رہبری کو حکومت اور فرمان روائی سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بے شک اسلام میں لوگوں پر حکومت و فرمان روائی بذات خود مقصد نہیں ہے، بلکہ اسلامی حاکم اس لحاظ سے اس منصب کو قبول کرتا ہے کہ اس کے سائے میں حق کو زندہ کر سکے اور باطل کو نابود کرے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام حکومت کو احیاء حق کا وسیلہ جاننے کے بجائے خود حکومت کو مقصد قرار دیے جانے پر اعتراض کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، تم لوگوں کی دنیا اور یہ حکومت جس کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہو، میری نظر میں بکری کی ناک سے بہنے والے پانی کے برابر بھی قدر و قیمت نہیں رکھتے۔ یہ ایک ایسا گھر ہے جو بلاؤں میں گھرا ہوا ہے اور اپنی غداری میں مشہور ہے، نہ اس کے حالات کو دوام ہے اور نہ ہی اس میں نازل ہونے والوں کے لیے سلامتی ہے۔ اس کے حالات مختلف اور اس کے طور طریقے بدلنے والے ہیں، اس میں پرکیف زندگی قابل مذمت ہے اور اس میں امن و امان کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں ہے۔ اس کے باشندے وہ نشانے ہیں جن پر دنیا اپنے تیر چلاتی رہتی ہے اور اپنی مدت کے سہارے انہیں فنا کے گھاٹ اتارتی رہتی ہے۔ اے بندگان خدا، یاد رکھو اس دنیا میں تم اور جو کچھ تمہارے پاس ہے سب کا وہی راستہ ہے جس پر پہلے والے چل چکے ہیں، جن کی عمریں تم سے زیادہ طویل اور جن کے علاقے تم سے زیادہ آباد تھے، ان کے آثار بھی دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، لیکن اب ان کی آوازیں دب گئی ہیں، ان کی ہوائیں اکھڑ گئی ہیں، ان کے جسم بوسیدہ ہو گئے ہیں، ان کے مکانات خالی ہو گئے ہیں، ان کے آثار مٹ چکے ہیں۔ وہ مستحکم قلعوں اور بچھی ہوئی مسندوں کو پتھروں اور زمین کے اندر قبروں میں تبدیل کر چکے ہیں، جن کے صحنوں کی بنیاد تباہی پر قائم ہے اور جن کی عمارت مٹی سے مضبوط کی گئی ہے۔ ان قبروں کی جگہیں تو قریب قریب ہیں، لیکن ان کے رہنے والے سب ایک دوسرے سے اجنبی اور بیگانہ ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان ہیں جو بوکھلائے ہوئے ہیں اور یہاں کے کاموں سے فارغ ہو کر وہاں کی فکر میں مشغول ہو گئے ہیں، نہ اپنے وطن سے کوئی انس رکھتے ہیں اور نہ اپنے ہمسایوں سے کوئی ربط رکھتے ہیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ زکیہ بانو صاحبہ دوسی پورہ بنارس یو پی ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ امید ہے کہ آپ تمام سامعین و اراکین ریڈیو تہران خیریت سے ہوں گے۔ ویسے تو سبھی پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن مجھے مناسبتی پروگرام بہت پسند ہیں۔ میں پروگرام کو لکھتی ہوں، میرے پاس ریڈیو تہران کی بدولت کافی معلوماتی ذخیرہ موجود ہے اور زندگی میں نکھار بھی آتا رہتا ہے۔ خدا آپ سب کو اچھا رکھے، آمین۔ اور سامعین محترمہ زکیہ بانو صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک دن حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے لال، آج میں تمہیں تین نصیحتیں کر رہا ہوں جن پر ہمیشہ عمل کرنا۔ نمبر ایک، اپنی زندگی میں دنیا کی سب سے بہترین غذا تناول کرنے کی کوشش کرنا۔ نمبر دو، دنیا کے سب سے اچھے بستر پر سونا۔ اور نمبر تین، دنیا کے بہترین محلوں اور گھروں میں زندگی بسر کرنا۔ لقمان کے بیٹے نے عرض کیا، اے بابا، میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے، میں کس طرح سے ان کاموں کو بجا لا سکتا ہوں؟ حکیم لقمان نے کہا، اے میرے لال، اگر تم کم کھانا کھاؤ گے اور چبا چبا کر کھاؤ گے تو جان لو کہ ہر کھانا تمہیں دنیا کی بہترین غذا کا مزہ دے گا، اور اگر زیادہ محنت اور کام کرو گے اور تھوڑا تاخیر سے بستر پر مہوے خواب ہوگے تو جہاں بھی مہوے خواب ہوگے یہی احساس کرو گے کہ دنیا کا سب سے بہترین بستر ہے، اور اگر لوگوں کے ساتھ دوستی اور محبت کے ساتھ رہو گے تو ان کے دلوں میں تمہاری الفت و محبت جگہ بنا لے گی، اس وقت دنیا کا سب سے بہترین گھر تمہاری ملکیت ہوگا۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 7 دے 23 جمادی الاول اور 28 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیئیس جمادی الاول سن 552 ہجری قمری کو خاندان عراقی سے وابستہ وزیر ابن صدقہ نے وفات پائی اور انہیں بغداد میں سپرد خاک کیا گیا۔ انہوں نے وزارت کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے ادب اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ سن 542 ہجری قمری میں وہ وزیر بنے اور انہیں قوام الدین کا لقب دیا گیا۔ وہ زیادہ عرصے تک وزارت کے عہدے پر فائز نہیں رہ سکے۔ ان کے مخالفین نے ان کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا، جس کی وجہ سے 2 سال کے بعد ہی انہیں وزارت کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ اٹھائیس دسمبر سن 1774 عیسوی کو برطانوی کیمیاداں جوزف پریسٹلی نے آکسیجن گیس دریافت کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ آکسیجن کا نہ کوئی رنگ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی بو، اور یہ گیس دکھائی بھی نہیں دیتی ہے۔ انسان کی زندگی میں آکسیجن کا اہم کردار ہے۔ یہ گیس سانس کے ذریعے انسان کے بدن میں جاتی ہے اور غذا میں مل جاتی ہے، جس کے نتیجے میں توانائی پیدا ہوتی ہے۔ یہی توانائی زندہ رہنے اور کام کرنے کے دوران استعمال ہوتی ہے۔ اٹھائیس دسمبر سن 1895 عیسوی کو سینما کی تاریخ میں پہلی بار ایک فیچر فلم نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ مشہور فرانسیسی موجود اور فلم انڈسٹری کے بانی لومیئر برادران نے یہ فلم بنائی اور پیرس میں اسے نمائش کے لیے پیش کیا گیا۔ بعد کے برسوں میں فلمیں بنانے اور ان کی نمائش کے لیے جدید مشینیں بنائی گئیں، اور پھر مختلف ملکوں میں فلموں کی نمائش کے لیے جدید معیار کے مطابق سینما گھر بنائے گئے۔ تیئیس جمادی الاول سن 1307 ہجری قمری کو ہندوستان کے مشہور فقیہ و عالم دین سید محمد ابراہیم المعروف سید العلماء نے وفات پائی۔ 14ویں صدی ہجری قمری کے جید علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور انہوں نے اپنے والد گرامی کی وفات کے بعد ہندوستان کے کئی شہروں میں دینی علوم و معارف کی ترویج و اشاعت میں اہم کردار ادا کیا۔ اٹھائیس دسمبر سن 1927 عیسوی کو بر صغیر کے مشہور طبیب اور حکیم اجمل خان کا انتقال ہوا۔ ان کا تعلق اطباء کے مشہور شریفی خاندان سے تھا، اور وہ 11 فروری سن 1864 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ حکیم اجمل خان کے بزرگوں نے سن 1882 میں ایک مدرسہ طبیہ قائم کیا تھا۔ یہیں حکیم اجمل خان نے پوری دلچسپی اور دل جمی سے طب یونانی کا علم حاصل کیا۔ حکیم اجمل خان نے طبابت کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی فعال حصہ لیا۔ انگریزوں نے انہیں اپنا وفادار بنانے کے لیے حاذق الملک کا خطاب اور تمغہ قیصر ہند عطا کیا، لیکن حکیم اجمل خان نے تحریک ترک موالات میں یہ خطاب اور تمغہ واپس کر دیا۔ سات دے سن 1357 ہجری شمسی کو ایران میں ڈکٹیٹر پہلوی شاہی حکومت کے خلاف مسلمان عوام کے قیام میں شدت آنے کے بعد ایران کے شمالی شہر قزوین کے عوام نے شاہی حکومت کے خلاف ایک عظیم ریلی نکالی۔ اس دن قزوین کے عوام نے تحریک آزادی میں شہید ہونے والے اپنے ساتھیوں کی تدفین کی تھی اور ان کا یہ عمل پہلوی حکومت کے خلاف ایک بڑے مظاہرے میں تبدیل ہو گیا۔ شاہی حکومت کے ایجنٹوں نے عوامی اجتماع کو خاک و خون میں غلطاں کر دیا اور 20 افراد کو شہید کر دیا۔ قزوین کے عوام نے اگلے دن اپنے ساتھی شہیدوں کی تدفین کے لیے عظیم ریلی نکالی اور اس بار بھی شاہی کارندوں نے ریلی کے شرکا کو زد و کوب کیا اور فائرنگ کی۔ قزوین میں کئی دن کی بدامنی اور قتل عام ایران کے دیگر شہروں کے عوام کے جذبات بھڑکنے اور شاہی حکومت کے خلاف احتجاج میں شدت کا سبب بنا۔ سات دے سن 1358 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران میں ناخواندگی کے خاتمے کے لیے خواندگی کی تحریک کا ادارہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ اس حکم میں ایران کے تمام عوام سے کہا گیا تھا کہ وہ اس عوامی تحریک میں شرکت کریں اور ناخواندہ افراد کو خواندہ بنانے کی کوشش کریں۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر خواندگی کی تحریک کا ادارہ قائم کیا گیا اور آج اس کے بہترین نتائج دنیا کے سامنے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کی رپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران دنیا کے ناخواندہ ممالک کی فہرست سے نکل کر خواندہ ممالک کی فہرست میں شامل ہو چکا ہے۔ سات دے سن 1379 ہجری شمسی کو ایران کے ایک جید عالم دین آیت اللہ سید محمد باقر موسوی ہمدانی نے وفات پائی۔ وہ سن 1304 ہجری شمسی میں ایران کے ایک قدیم شہر ہمدان میں پیدا ہوئے تھے اور ابتدائی تعلیم کے بعد دینی علوم کی تعلیم کا آغاز کیا۔ آیت اللہ باقر موسوی ہمدانی 16 سال کی عمر میں مزید تعلیم کے لیے مقدس شہر قم چلے گئے، جہاں وہ انقلابی علماء اور اساتذہ سے، خاص طور سے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے آشنا ہوئے۔ بنابراین وہ ایران کے عوام کی تحریک آزادی کے دوران ہمیشہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص اور قابل اعتماد افراد میں رہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا غما إلا أذهبت ولا عدوا إلا دفعت بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.
Thank you.